بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم، وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد، برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. برادران ملت، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو بے شمار کمالات، انگنت خصائص، لا تعداد معجزات اور خوبیاں عطا فرمائی. تمام کمالات میں، تمام خوبیوں میں، تمام خصائص میں، تمام معجزات میں اگر کوئی سب سے بڑا معجزہ ہے تو وہ معجزہ معراج شریف ہے کہ جس میں حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مبارکہ کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ معجزہ سمجھنا ہو یا کرامت سمجھنی ہو تو معجزہ اور کرامت کبھی بھی عقلوں کے ذریعے سے سمجھی نہیں جا سکتی. آپ کہیں گے شاہ صاحب پھر معجزہ کیسے سمجھ میں آئے گا اور کرامت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو یاد رکھو، معجزہ سمجھ میں آئیں گے تو دل میں موجود عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور کرامات سمجھ میں آئیں گی تو دل میں موجود عشق اولیاء کرام کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمانوں کو، بالخصوص ہم سنی مسلمانوں کو، معجزات بھی سمجھ میں آتے ہیں اور کرامتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ بھی ہے اور عشق اولیاء کرام بھی ہے. معراج شریف کا موضوع یہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے. تمام موضوعات میں، تمام ٹاپکس میں اگر کوئی سب سے مشکل عنوان اور سب سے مشکل موضوع ہے تو وہ معراج شریف ہے. ایک تو اس کو سمجھنا، پھر دوسروں کو آسان الفاظ میں سمجھانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے بلکہ بہت مشکل کام ہے. یہ مشکل اس لیے ہے کہ اس کی کئی بحثیں ہیں اور ہر بحث کے اندر، ایک ایک چیز اگر میں کھولوں تو اس کے اندر 100 بحثیں ہیں، اور پھر ان بحثوں میں سے ایک ایک چیز کھولوں تو ان میں ہزاروں بحثیں موجود ہیں. یعنی ایسی گفتگو ہے کہ جو عقل کو بالکل حیران کر دیتی ہے. اور بندہ اگر تھوڑا سا ادھر ادھر ہوا تو یاد رکھو کہ یہ گفتگو پھر بندے کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. میں آسان کر کے، اللہ کا کرم ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آسان کر کے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا. سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسرا کا ثبوت، حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو معراج ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کو قرآن نے کہا کہ سبحان الذی اسرا، اسرا کا ثبوت کتاب اللہ یعنی قرآن مجید و فرقان حمید سے ہے. اس کا کوئی انکار کرے گا تو قرآن کی آیت کا انکار ہوگا، اور بندہ اگر مومن ہوگا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. مسجد اقصی سے آسمانوں تک جو حضور کریم علیہ السلام کا سفر ہے، یہ احادیث مشہورہ یعنی مشہور حدیثوں سے ثابت ہے. کوئی اگر اس کا انکار کرے گا تو فاسق اور فاجر کہلائے گا. اب حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج شریف کے کتنے حصے ہیں، اس پر اہل علم کی گفتگو ہے. بعض کہتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کی معراج شریف کے دو حصے ہیں، ایک مسجد اقصی، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس کو اسرا کہتے ہیں، اور دوسرا مسجد اقصی سے مقام قاب قوسین تک، اس کو معراج کہتے ہیں. حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی نشستوں میں فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی معراج شریف کے تین حصے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس کو اسرا کہتے ہیں، مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا جو حضور کا سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں. اور وہ فرماتے تھے کہ آسمانوں سے جو مقام کعبہ قوسین تک حضور کا سفر ہے اس کو اعراج کہتے ہیں. بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج شریف کے چار حصے ہیں. ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی، دوسرا حصہ مسجد اقصی سے سدرہ، اور تیسرا حصہ سدرہ سے عرش، اور چوتھا حصہ ہے عرش سے معراج، عرش سے مقام کعبہ قوسین. یہ چوتھا حصہ ہے. عموماً ہم سارے کے سارے مسلمان اس کو مختصر الفاظ میں یہ سارے سفر کو معراج ہی کہتے ہیں. اب ایک ہی وقت میں چار معراج حضور کریم علیہ السلام کو کیوں کرائی گئی؟ یعنی ڈائریکٹ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے لامکان تشریف لے جاتے، حضور کو مسجد اقصی کیوں لے جایا گیا، حضور کو سدرہ کیوں لے جایا گیا، حضور کو عرش کیوں لے جایا گیا، پھر آخر میں حضور لامکان تشریف لے گئے، ایسا کیوں ہوا؟ تو اس پر صوفیہ اور اہل علم کی گفتگو ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کو جو مسجد اقصی تک معراج کرائی گئی یہ کافروں کو لاجواب کرنے کے لیے تھی. میں آگے بتاؤں گا، یہاں پر مختصر سن لو کہ کافروں نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی تو ان کو لاجواب کرنے کے لیے تھی. حضور علیہ السلام کو جو دوسری معراج سدرہ تک کرائی گئی، صوفیہ فرماتے ہیں اور اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ معراج اہل شریعت کے لیے ہے، یعنی جو دین کا ذہن اور سمجھ رکھنے والے علماء ہیں ان کے لیے اس میں بہت سارے نقطے موجود ہیں کہ وہ اس کو بیان کریں اور اس پر گفتگو کر سکے. تیسری معراج جو حضور کریم علیہ السلام کو عرش تک کرائی گئی، صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم لوگوں کے لیے یعنی اہل طریقت کے لیے ہے. چوتھی معراج جو حضور کریم علیہ السلام کو لامکہ تک کرائی گئی یہ اہل اسرار کے لیے ہے کہ وہ اس معراج میں بھی نقطے اپنے مریدوں میں بیان فرماتے، اپنے لوگوں میں بیان فرماتے. پہلی معراج جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصی تک کرائی گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ بتانا یہ مقصود تھا ہم سارے لوگوں کو، قیامت تک آنے والے ہم سارے مسلمانوں کو، کہ حضور کو جو پہلی معراج کرائی گئی کہ جس میں حضور علیہ السلام مسجد اقصی تشریف لے گئے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور تمام انبیاء کرام نے حضور کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، تو بتانا یہ مقصود تھا کہ میرا محبوب امام الانبیاء ہے، سردار الانبیاء ہے، قائد انبیاء ہے، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں تک معراج اس وجہ سے کرائی گئی کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر. سر کہتے ہیں راز کو. آیا ہوں مانا اول و آخر، دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو پہلے حکومت کر گئے تھے، یعنی جو حضور کریم علیہ السلام سے پہلے آ کر تشریف لے گئے وہ سب کے سب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے موجود ہیں. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ حضور کریم علیہ السلام اول بھی ہیں، حضور کریم علیہ السلام آخر بھی ہیں، حضور کریم علیہ السلام ظاہر بھی ہیں اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام باطن بھی ہیں. یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھو کہ واقعتاً جو اول ہوتا ہے وہی آخر بھی ہوتا ہے. اس کو جیومیٹری سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک سرکل کھینچنے کی اگر آپ کوشش کریں گے تو سب سے پہلے آپ ایک نقطہ لگائیں گے، نقطہ لگانے کے بعد آپ گول دائرہ بنانے کی کوشش کریں گے. گول دائرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ نقطہ آ کر کے اسی نقطے سے نہ مل جائے. تو پتہ یہ چلا کہ جو اول ہوتا ہے وہی آخر بھی ہوتا ہے. آج کل آم کا سیزن شروع ہو چکا ہے. آم کا درخت کیسے اگتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ گڑا کھودتے ہیں، اس میں آم کی گٹلی ڈالتے ہیں، پانی دیتے ہیں، پودا نکلتا ہے، پھر وہ درخت بن جاتا ہے، پھر وہ مضبوط درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، شاخیں واقعے پتے وغیرہ سب، پھر اس پر آ کر کے پھل لگتا ہے، پھر وہ پکتی ہیں کیریاں، پھر آم بنتا ہے. آم بننے کے بعد ہم نے آم کے گودے کو کھایا، چھلکے کو پھینک دیا، اب بتاؤ ہمارے ہاتھ میں بچا کیا؟ وہی گٹلی کہ جو ہم نے اس گڑے میں ڈالی تھی. تو ماننا پڑے گا کہ جو اول ہوتا ہے وہی آخر بھی ہوتا ہے. تو نماز اقصی میں تھا یہی سر.
نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہوں مانا اول و آخر، دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو پہلے حکومت کر گئے تھے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ میرا محبوب امام الانبیاء ہے، میرا محبوب سردار الانبیاء ہے، کہ حضور کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے اور انبیاء کرام علیہ السلام حضور کے پیچھے نماز ادا فرما رہے۔ دوسری معراج جو حضور کریم علیہ السلام کو سدرہ تک کرائی گئی، اس کو ذہن میں رکھیں کہ سدرہ یہ فرشتوں کی حد ہے، اس سے اوپر کوئی بھی فرشتہ نہیں جا سکتا، یہ سدرہ فرشتوں کی حد، اس سے اوپر کوئی بھی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ تو بتانا ہم سب کو یہ مقصود ہے کہ میرا محبوب تمہارا بھی امام ہے، میرا محبوب انبیاء کا بھی امام ہے، اور میرا محبوب فرشتوں کا بھی امام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سدرہ تک تشریف لے گئے۔ چوتھی معراج جو عرش تک کرائی گئی، تو بتانا یہ مقصود تھا، پیارے یہ عرش بھی تیرے لیے ہے اور یہ کرسی بھی تیرے ہی لیے لگائی گئی ہے۔ بعض بے وقوفوں نے لکھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفرتا باشد، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو عرش پہ کرسی لگی ہوئی ہے اس پر بیٹھتا ہے۔ عموماً جس وقت ہم لکڑی کی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو لکڑی کی کرسی سے چر چر کی آواز آتی ہے، تو بے وقوفوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ جب اس کرسی پر بیٹھتا ہے تو اللہ کے بیٹھنے کی وجہ سے کرسی سے چر چر کی آواز آتی ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیہ سے پاک ہے، مادہ مادیہ سے پاک ہے، زمانہ زمانیہ سے پاک ہے۔ بتانا مقصود ہے محبوب، یہ عرش بھی پیارے تیرے لیے ہے، یہ کرسی بھی پیارے تیرے ہی لیے لگائی گئی ہے۔ چوتھی معراج جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو لامکاں تک کرائی گئی، بتانا یہ مقصود تھا کہ سب لوگ میرے محبوب کی طاقت دیکھ لو، قوت دیکھ لو، کہ جو کچھ طاقت اور قوت میں نے محبوب کو عطا فرمائی وہ محبوب ہی کا حصہ ہے۔ کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے رب کو دو بار دیکھا، اور بعض نے لکھا کہ ایسا دیکھا کہ حضور کریم علیہ السلام کی پلکیں بھی نہیں جھپکی، ایسا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب کیفیت معراج، یعنی حضور علیہ السلام کو معراج شریف کیسے ہوئی، اس پر مسلمانوں کے تین گروہ ہیں۔ ایک گروہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم معراج شریف کو مانتے ہیں، آیت کو مانتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو یہ ساری معراج خواب میں کرائی گئی، روحانی معراج تھی، جسمانی معراج نہیں کرائی گئی۔ دوسرا گروہ مسلمانوں کا یہ کہتا ہے ہم بھی معراج شریف کو مانتے ہیں، آیت کو مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے، لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی معراج کرائی گئی، اور مسجد اقصی سے لامکاں تک حضور کریم علیہ السلام کو روحانی معراج کرائی گئی۔ تیسرا گروہ کہ جس میں ہم سارے سنی مسلمان داخل ہیں، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف جسمانی کرائی گئی، روحانی نہیں کرائی گئی۔ حضور علیہ السلام اپنے جسم ناز کے ساتھ تشریف لے گئے، اور یہی مذہب میں آپ کو بتاؤں تابعین کا ہے، تبع تابعین کا ہے، آئمہ مجتہدین کا ہے، محدثین کا ہے، متکلمین کا ہے، مفسرین کا ہے، صحابہ کرام کا یہی مذہب ہے کہ حضور علیہ السلام کو معراج شریف جسمانی ہوئی، روحانی نہیں ہوئی۔ ہاں اس پر ایک گفتگو ہے کہ بعض عرفا فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کو 33 بار معراج کرائی گئی، 32 بار حضور کریم علیہ السلام کو روحانی معراج کرائی گئی، اور ایک بار حضور کریم علیہ السلام کو جسمانی معراج کرائی گئی۔ اب حضور علیہ السلام کو معراج شریف ہوئی تو کہاں سے ہوئی، اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ چار حدیثیں ہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا گفتگو بہت لمبی ہے، یہ ہم گفتگو کے اندر 100 گفتگو پوشیدہ ہے۔ حضور علیہ السلام کو معراج شریف کہاں سے کرائی گئی، یعنی اگر کوئی معراج کا منکر آپ کے سامنے یہ چاروں حدیثیں لا کے رکھ دے گا تو آپ یقیناً الجھاؤ کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ کہ چلو ٹھیک ہے ہم معراج کو مانتے ہیں، مگر یہ تو بتاؤ کہ حضور کو معراج شریف کہاں سے کرائی گئی۔ ایک روایت، یہ پہلی روایت بخاری کی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا، مجھے معراج کرائی گئی۔ دوسری روایت میں حضور فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر تھا اور مجھے معراج کرائی گئی۔ تیسری روایت میں حضور فرماتے ہیں کہ میں شعب ابی طالب میں تھا، جبریل آئے اور مجھے معراج کرائی گئی۔ چوتھی روایت میں حضور فرماتے ہیں میں حطیم کے پاس لیٹا ہوا تھا، جبریل آئے اور مجھے معراج کرائی گئی۔ یہ چار روایتیں ہیں۔ ایک میں حضور فرما رہے اپنے گھر میں تھا، ایک میں فرما رہے ہیں کہ ام ہانی کے گھر تھا، ایک میں فرما رہے ہیں کہ شعب ابی طالب میں تھا، اور ایک میں میرے آقا فرما رہے ہیں کہ میں حطیم کے پاس لیٹا ہوا تھا۔ یہ چاروں روایتیں اگر سامنے رکھیں تو ایک عام طالب علم وہ الجھاؤ کا شکار ہو جائے گا۔ میں گفتگو میں اپنی کہتا ہوں کہ یاد رکھو، دودھ لینا ہو تو دودھ والے کی دکان پہ جانا پڑتا ہے، آٹا لینا ہو تو چکی پر جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح دین سیکھنا ہوگا، دین کی باتیں سمجھنی ہوں گی تو ہمیں علماء کرام کے پاس جانا پڑے گا۔ آج ہم سب کی اجتماعی خرابی یہ ہے کہ ہم سارے لوگ کوئی مسئلہ پیش آ جائے، مثلا طلاق کا مسئلہ پیش آ گیا، کسی نے بیوی کو طلاق دے دی، وہ پان والے سے مسئلہ پوچھتا ہے، وہ سگریٹ بیچنے والے سے مسئلہ پوچھتا ہے، وہ اخبار بیچنے والے سے مسئلہ پوچھتا ہے، وہ گنے کا شربت بیچنے والے سے مسئلہ پوچھتا ہے، اور وہ پان والا، سگریٹ والا، اخبار والا، گنے کا شربت بیچنے والا کہتا ہے اچھا طلاق دے دی، ایسا کر دو کہ 20 مرغیاں صدقہ کر دو، واپس تمہاری بیوی تمہارے نکاح میں آ جائے۔ اور ایسا ہوا، ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، یہی بوتل گلی لائٹ ہاؤس کی، اس میں نے جب یہ بات کی تو تقریر کے بعد ایک بزرگ کھڑے ہوئے، کہنے لگے شاہ صاحب، اور وہ زارو قطار رو رہے تھے، کہنے لگے شاہ صاحب میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہی ہوا، طلاق دے دی، اس کے بعد کسی نے مسئلہ بتایا کہ 10 مرغیاں ذبح کر دو تو بیوی واپس تمہارے نکاح میں آ جائے گی۔ وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے کہ سارا وقت زنا ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، یہ علم کی باتیں ہیں، آپ کو علماء کرام کے پاس ضرور جانا ہوگا اور علم کے مسائل ان سے حل کروانے پڑیں گے۔ اب دیکھو ایک الجھاؤ پیدا ہو گیا، بظاہر کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا، فرما رہے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر تھا، فرما رہے ہیں کہ میں شعب ابی طالب میں تھا، فرما رہے ہیں کہ میں حطیم کے پاس لیٹا ہوا تھا، تو بات کون سی درست ہے؟ علامہ ابن حجر مکی شافعی ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے امام گزرے۔ علامہ ابن حجر مکی، اللہ تعالیٰ ان کی مزار پہ رحمت و رضوان کی بارش نازل فرمائے، علامہ ابن حجر مکی فرماتے کوئی اختلاف نہیں، بات صرف سمجھنے کی ہے۔ فرماتے میرے آقا کی چاروں باتیں سچی ہیں۔ اب سمجھو، فرماتے بات یہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام ام ہانی کے گھر تھے، یہ گھر شعب ابی طالب کی ملکیت میں تھا، ان کے پاس تھا، آپ نے بوجہ سکونت کے اسے اپنا گھر فرما دیا، یہاں سے حضور کو اٹھا کر حطیم کے پاس لایا گیا، ابھی نیند کا اثر باقی تھا، حضور علیہ السلام یہاں پر لیٹ گئے اور یہیں سے حضور کریم علیہ السلام کو معراج شریف کرائی گئی۔ تو جو جھول، جو اعتراض دکھائی دے رہا تھا بظاہر، اس کو علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنی کمال خوبی کے ساتھ اس کو حل فرما دیا۔ حضور علیہ السلام کو معراج شریف کب ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، کس دن ہوئی، کس سال ہوئی، یہ ساری باتوں میں اختلاف ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کب معراج ہوئی، ابن حزم نے کہا کہ ہجرت سے 1 سال پہلے معراج ہوئی، بعض نے کہا کہ ہجرت سے 2 سال پہلے معراج ہوئی، بعض نے کہا کہ ہجرت سے 3 سال پہلے معراج ہوئی، مہینے میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، بعض نے کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، بعض نے کہا کہ رجب المرجب شریف کا مہینہ تھا، اور بعض نے کہا کہ ربیع الآخر کا مہینہ تھا۔ کون سی تاریخ تھی؟ بعض نے کہا کہ 17 ربیع الاول تھی، بعض نے کہا کہ 27 ربیع الاول تھی، بعض نے کہا کہ 27 ماہ رمضان المبارک تھی، اور بعض نے کہا کہ 27 رجب المرجب شریف تھی۔ محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبدالحق موتیس دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی شاندار بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیار عرب میں، عرب کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ حضور علیہ السلام کو معراج شریف 27 رجب المرجب شریف کو کرائی گئی۔ فرماتے جب عرب کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے تو ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف 27 رجب المرجب شریف کو کرائی گئی۔ اچھا حضور کریم علیہ السلام کو معراج شریف کب ہوئی، اس میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ شب جمعہ، بعض نے کہا کہ شب شنبہ ہفتے کی رات، اور بعض نے کہا کہ پیر کی رات حضور کو معراج ہوئی۔ اگر یہ پیر کا دن آپ اس کو لیں تو اس دن کی حضور کے ساتھ بڑی خاص نسبت ہے. حضور علیہ السلام پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر ہی کے دن حضور نے اعلان نبوت فرمایا، پیر ہی کے دن حضور نے مکہ شریف سے ہجرت فرمائی، اور پیر ہی کے دن حضور کریم علیہ السلام مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. تو قرائن سے بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو معراج شریف واقعتاً پیر ہی کو کرائی گئی. اچھا، حضور کریم علیہ السلام کو معراج شریف کی ایک خاص بات ہے، جس طرح سے یہ پیر کے دن کی نسبت ہے حضور کے ساتھ، اسی طرح ایک اور نسبت حضور کے ساتھ ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں. وہ یہ ہے کہ نبوت کے درمیانی سال حضور کو معراج کرائی گئی، 11 سال اور 5 مہینے کے بعد حضور کو معراج کرائی گئی. سال کے درمیانی مہینے میں حضور کو معراج ہوئی. اگر آپ سال کا درمیانی مہینہ نکالیں تو رجب المرجب شریف بنتا ہے، رجب میں حضور کو معراج ہوئی. رات کے درمیانی وقت میں حضور کو معراج ہوئی، رات کا درمیانی وقت تقریباً 1 بجے بنتا ہے، 1 بجے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی. اچھا، کمال یہ ہے کہ معراج کی جو آیت ہے وہ بھی 15ویں پارے میں موجود ہے، جو درمیانی پارہ ہے قرآن مجید و فرقان حمید کا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اور جو حضور کو معراج ہوئی تو وہ پیر کے دن ہوئی، تو ہفتے کا جو درمیانی دن بنتا ہے وہ بھی پیر بنتا ہے. تو یہ بھی ایک خاص نسبت ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اب آئیے اس آیت مقدسہ کی طرف کہ جو میں نے خطبہ شریف کے بعد تلاوت کی. گفتگو بہت ہے، یہاں پر اگر گفتگو رہ جائے گی تو انشاءاللہ تعالی کل کی رات، چونکہ بڑی رات ہے، معراج شریف کی رات ہے، کل عشاء کی نماز کے بالکل فوراً بعد یہاں پر محفل ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی وہ باتیں اس محفل میں میں تفصیل کے ساتھ عرض کر دوں گا. آئیے، بظاہر چھوٹی سی آیت مقدسہ ہے لیکن اس آیت مقدسہ میں بہت نور ہے. اس میں حضور کی کئی نعتیں بیان ہوئیں. میں آسان سے ترجمہ آپ کی خدمت میں بالکل لفظ ٹو لفظ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر اس پر گفتگو کرتا ہوں، اللہ میری مدد فرمائے. فرمایا گیا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اقدس، اسرا بی عبدہ، جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کرائی، لیلم رات و رات، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، معراج اس لیے کرائی تاکہ ہم دکھائیں اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں، انہ ہو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اللہ اکبر، بہت نور ہے اس آیت مقدسہ میں. سب سے پہلے ہم لیتے ہیں لفظ سبحان. اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھیے گا، بہت مزہ آئے گا. عربی گرامر کی رو سے لفظ سبحان تعجب کے مقام پر استعمال ہوتا ہے. عرب لوگ جہاں پر کوئی چیز عجیب و غریب دیکھتے ہیں وہیں فوراً ان کی زبان سے بے اختیار لفظ سبحان نکلتا ہے. اچھا، میں آپ کو بتاؤں، کمال بات یہ ہے کہ عربی زبان کے کئی الفاظ ہماری اردو زبان میں داخل ہیں، اور اگر ہم محنت کریں نا، تھوڑی دماغ استعمال کریں، تو ہم عربی زبان آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. جس وقت امریکنز اور ان کی خفیہ ایجنسیز، وہ عراق پر حملہ ہوا، افغانستان میں داخل ہوئے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی، انہوں نے عربی بھی سیکھی اور انہوں نے پشتو بھی سیکھی. یعنی یہ انگریز لوگ عربی بھی سیکھ گئے اور پشتو بھی سیکھ گئے، اور ہم لوگ نہ عربی سیکھ سکے نہ پشتو سیکھ سکے. تو اگر توجہ دی جائے اور اس پر اگر بڑے پیمانے پر حکومتی سطح پر کام ہو اور یہ کورسز کرائے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے کے سارے لوگ عربی زبان بہت آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں. ہماری زبان میں بھی جس وقت کوئی تعجب والا واقعہ ہوتا ہے، کوئی عجیب و غریب ہم چیز دیکھتے ہیں، تو ہماری زبان سے بھی لفظ سبحان نکلتا ہے. میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں، خود آپ کی زبان سے نکلے گا، میں آپ سے پوچھوں گا. ہم نے جڑواں بچے ہم دیکھتے ہیں جس وقت، اس بچے کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی حیران ہوتے ہیں ہم، یار اس کی بھی آنکھیں ایسی، اس کی بھی ایسی، اس کی بھی ناک ایسی، اس کی بھی ایسی، اس کا بھی رنگ ایسا، اس کا بھی ایسا، بتاؤ جب جڑواں بچے ہم دیکھتے ہیں اور اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو ہم سارے لوگوں کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ نکلا دیکھا عربی کے الفاظ ہماری زبان میں داخل، اچھا سب دھوپ ہو رہی ہے، اچانک بادل آ گئے، بارش برسنا شروع ہو گئی، مجھے بتاؤ ہم سب کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی شان والا ہے کہ دھوپ بھی ہو رہی ہے، بارش بھی ہو رہی ہے. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر تو بارش ہو رہی ہو مگر پیچھے کی طرف بارش نہ ہو رہی ہو، ایسا بھی ہوتا ہے. بنس روڈ پہ بارش نہیں ہو رہی، کیماڑی پہ بارش نہیں ہو رہی، اسی علاقے پہ بارش ہو رہی ہے، تو ہماری زبان سے نکلتا ہے سبحان. تو تعجب کے مقام پر ہم لفظ سبحان استعمال کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر لفظ سبحان کیوں استعمال کیا گیا؟ مفسرین فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ واقعہ معراج کوئی معمولی نہیں تھا، بہت اہمیت کا حامل ہے یہ واقعہ. تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ میں محبوب کو بلاؤں گا، میرا محبوب واپس جائے گا، میرا محبوب جب کہے گا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور آیا، سارے اعتراضات کرنے والے میدان میں کود پڑیں گے، فلسفی، نیچری، ملحد و بے دین، صاحب یہ ہو نہیں سکتا، جسم انسان کا بھاری ہوتا ہے، ثقیل ہوتا ہے، ثقیل جسم کا آسمانوں پر جانا، اوپر اڑنا محال ہے، راستے میں کرہ ناری آتا ہے، آنکھ کا ایک بہت بڑا حصہ آتا ہے، اس میں سے گزرنا محال ہے، راستے میں خلا ہے اور خلا میں بغیر سانس لیے سانس لینا ناممکن ہے، اس میں سے حضور کیسے گزرے ہوں گے؟ آسمان کو توڑا نہیں جا سکتا، آسمان کو چیرا نہیں جا سکتا، آسمان میں سوراخ نہیں کیا جا سکتا، حضور کیسے گئے ہوں گے، کیسے آئے ہوں گے؟ دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی ہو، بستر بھی گرم ہو، وضو کا پانی بھی چل رہا ہو، حضور گئے اور آ جائیں، یہ ناممکن ہے. رب نے فرمایا سبحان، میری ذات پاک ہے ہر کمزوری سے، میری ذات پاک ہے ہر ذوق سے. یہ نہیں کہا قرآن نے کہ محبوب خود گئے، قرآن نے کہا کہ رب لے گیا. جب تم میرے بارے میں کہتے ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، تو میں نے محبوب کو معراج کرائی ہے، تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ تو رب نے تو رب کائنات نے لفظ سبحان فرما کر، اللہ اکبر، لفظ سبحان فرما کر صرف ان تمام اعتراضات کرنے والوں کی زبانوں کو بند فرما دیا. سبحان، میری ذات پاک ہے ہر کمزوری سے، میری ذات پاک ہے ہر ذوق سے، میں طاقت والا، قوت والا، قدرت والا ہوں، میں نے محبوب کو معراج کرائی ہے، تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ دوسری بات صوفیہ کی زبان سے، صوفیہ کہتے ہیں دیکھو اکلوتا بھائی ہو، پانچ چھ بہنیں ہوں اس کی، اس نے بڑی اسٹرگل کی ہو، بہنوں کی تو شادیاں کر دی، اب اس کی شادی ہے، آج یہ دلہا بنا ہوا ہے، شیروانی پہنی ہوئی، کلا سر پہ رکھا ہوا، گھر میں گلے کے اندر پھول اور ہار، اب دلہا بن کر جب یہ سواری پر بیٹھتا ہے تو مجھے بتاؤ کہ ایسا بھائی کہ جس کی پانچ چھ بہنیں ہوں وہ دلہا بن کے سواری پر بیٹھے تو ساری بہنوں کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ماں باپ کا اکلوتا بچہ ہو، چلو اکلوتا نہیں بھی ہو، دلہا بن کر سواری پر بیٹھتا ہے، مجھے بتاؤ بے اختیار ماں باپ کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اچھا ہمارا کوئی دوست ہو، وہ دلہا بن کر کے سواری پر سوار ہو، مجھے بتاؤ ہم سب کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ آج حضور، بلکہ آج کیا، میرے حضور تو ہیں کائنات کے دلہا، حضور دلہا بنے ہوئے سواری پہ سوار ہونے والے ہیں، نہ ابو بکر موجود ہیں، نہ فاروق اعظم موجود ہیں، نہ عثمان غنی موجود ہیں، نہ مولا علی موجود ہیں، نہ رسول کے والدین ہیں. رب نے فرمایا محبوب تمہاری دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی دولہا بن کر سواری پہ سوار ہوتا ہے تو سب کہتے ہیں سبحان اللہ، اے محبوب آج تو سواری پر بیٹھ، اب کوئی نہیں کہے گا، اب میں خود کہوں گا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دلہا بن کر سواری پر سوار ہیں اور رب فرما رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. محبوب میں کہوں گا سبحان, جب میں کہوں گا تو قرآن بنے گا, اور جب قرآن بنے گا تو تیری امت کے علماء جب معراج مصطفیٰ پہ گفتگو کریں گے تو اسی آیت سے اپنی گفتگو کو شروع کریں گے, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. دوسرا لفظ سبحان الذی اسرا, اسرا کہتے ہیں سیر کو, ہم نے اپنے محبوب کو سیر کرائی. ایک ایک لفظ بڑا دلچسپ ہے, اور اگر آپ مفسرین کو پڑھیں بڑا مزہ آتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے اس گفتگو میں. اسرا سیر کرائی, مفسرین فرماتے دیکھو یہ نہیں کہا سفر کرایا بلکہ کہا سیر کرائی. کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ سفر میں بندہ تھک جاتا ہے اور سیر میں بندہ نہیں تھکتا. امریکہ جائیں, کینیڈا جائیں, جاپان جائیں, واپس آئے تھک جائیں گے. چھوڑو امریکہ کے لانڈی جا کے واپس آ جاؤ تھک جاؤ گے. کوئی مجھے بتاؤ کہے کہ میں مدینے جا کے واپس آیا تھک گیا, میں مکے جا کے واپس آیا تھک گیا. سیر میں بندہ نہیں تھکتا, سفر میں بندہ تھک جاتا ہے. کہا ہم نے محبوب کو سیر کرائی ہے سفر نہیں کرایا. یہی وجہ کہ میرے آقا حشاج بشاش حضور گئے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے. اچھا اسرا کے بعد لفظ ہے بھی عبدی ہی, ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی. حضور کے اتنے نام, 99 نام تو ہم قرآن مجید کے پیچھے دیکھتے ہیں, جب قرآن چھپتا شروع میں اللہ تعالیٰ کے نام ہے اور پیچھے حضور علیہ السلام کے نام ہیں, اتنے نام, کوئی نام ذکر نہیں ہوا. بھی عبدی ہی فرمایا کیوں؟ جب حضور خالق سے مخلوق کی طرف تشریف لائے, حضور کو رسول فرمایا, حضور کو نبی فرمایا, لقد جاءکم رسول, تمہارے پاس تشریف لائے ایک شاندار رسول, رسول فرمایا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, رسول فرمایا, هو الذی ارسل رسوله, رسول فرمایا, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, نبی فرمایا. حضور خالق سے مخلوق کی طرف آئے, رسول اور نبی, مخلوق سے خالق کی طرف جا رہے ہیں. بی عبدی ہی کیوں؟ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے شاہ صاحب یہ بتائیے میلاد مصطفیٰ اور معراج مصطفیٰ میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا بات دماغ میں رہے گی وہ بتاؤں. کہنے لگے بتائیے. میں نے کہا دیکھو میلاد میں بیان یہ ہوتا ہے کہ حضور آئے کس شان سے, اور معراج میں یہ بیان ہوتا ہے حضور گئے کس شان سے. تو یہ بات اب تمہارے دماغ میں رہے گی. تو بھی عبدی ہی فرمایا, نبی جی ہی رسول ہی نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے دیکھو بھی عبدی ہی فرما کر اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. ہم سارے اللہ کی ہر بات میں حکمت, ہر کام میں حکمت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اپنے پاس بلایا, تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں یعنی کرسچن نے کیا کیا, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا, خدا کا بیٹا کہہ دیا. عیسیٰ علیہ السلام تو چوتھے آسمان تک گئے, تو بعض لوگوں نے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا, اور پیارے مصطفیٰ تو لامکہ تک گئے. ہو سکتا تھا کوئی حضور کو بھی خدا کہہ دیتا, معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہہ دیتا. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ, ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی. کیا مطلب؟ بے شک وہ لامکا تک آ گئے, مگر یاد رکھو کہ عبدیت کا تاج ان کے ماتھے پہ سجا ہوا تھا. بعبدہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی. اللہ اکبر. اب فرمایا لیلا راتوں رات. اچھا ایک نقطہ بیان کرتا ہوں, جو درس نظامی کے طلبہ بیٹھے ہوں اگر, جو دینی علم پڑھ دینی علوم پڑھ لے ہوں. لیلا, لیلا کو نکرہ ذکر کیا, الف لام نہیں لگایا, اللیلا نہیں کہا, لیلا کہا. کیوں؟ مفسرین فرماتے بتانا یہ مقصود ہے کہ ساری رات سیر نہیں کرائی بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی. لیلا رات کے تھوڑے سے حصے میں. امام سبکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بس ایک لہجہ خرچ ہوا, حضور گئے اور آئے، ایک لہجہ خرچ ہوا. فرماتے ہیں اللہ اس بات پر قادر ہے کہ چھوٹے زمانے کو بڑا کر دے، بڑے کو چھوٹا کر دے. اللہ اس بات پر قادر ہے. تو لیلہ کو نکرہ ذکر فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بی عبدہ لیلہ من المسجد الحرام. مکہ شریف کی مشہور مسجد، مسجد حرام، جس کے بیچ میں بیت اللہ شریف واقع ہے. اس لیے میں نے کل آپ سے، گزشت نشست میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مسجد حرام کا مولوی تو کہہ سکتے ہو، آپ کعبے کا امام نہیں کہہ سکتے، امام کعبہ. من المسجد الحرام، مسجد حرام مشہور مسجد ہے، بیچ میں کعبہ ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دماغ میں رکھنا، لوگ ہیں گئے طواف کیا کعبے کا، اب ادھر کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں مسجد کہاں ہے نماز پڑھنی ہو. بھائی یہی مسجد ہے، اس کے بیچ کے اندر جو ہے وہ کعبہ موجود ہے، کسی کو کہنا نہیں، لوگ وہاں پر ہنسیں گے. من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصی، بیت المقدس کی مشہور مسجد، مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں ہے، عرصہ دراز ہو گیا، ہم نے صرف ڈینگے ہی مارے اور کچھ نہیں کیا. جو ممتاز قادری کو نہیں چھڑا سکے وہ مسجد اقصی کو کیسے چھڑوا سکتے ہیں؟ صرف بس اپنے نام چمکائے لوگوں نے، اپنی لیڈریاں کی اور کچھ نہیں کیا، قوم کو بے وقوف بنایا. دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی مسجد اقصی کو ان کے قبضے سے آزاد فرما دے، تاکہ ہم وہاں پر جائیں اور وہاں پر نمازیں پڑھیں اور اس کی برکتیں حاصل کر سکیں. اقصی کے معنی ہیں دور، یہ مسجد حرام سے دور ہے، ایک مہینے کے فاصلے پر ہے. یعنی اگر کعبہ شریف کے باہر، مسجد حرام کے باہر کسی کو آپ تیز رفتار گھوڑے پر بٹھا کے دوڑائیں، ایک مہینے کے بعد وہ مسجد اقصی پہنچے گا. مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. یہ مسجد اقصی کی تعریف ہے. سوچو جب اس کے ارد گرد اتنی برکتیں ہیں تو اس کے اندر کتنی برکتیں ہوں. الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. برکتیں کیا ہیں؟ سنو، ایک دنیاوی برکت اور ایک دینی برکت، دو قسمیں ہیں وہاں کی. دینی برکت تو یہ ہے کہ بے شمار انبیاء کرام کے مزارات وہاں پر موجود ہیں. الذی بارکنا حولہ، مزہ آئے گا آپ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. برکتیں کیا ہیں؟ انبیاء کرام کے مزارات ہیں. تو ماننا پڑے گا اللہ کے محبوب بندوں کے مزارات پہ جانا یہ برکت کے مقام پہ جانا ہے. داتا صاحب کے مزار پہ جانا برکت کے مقام پہ جانا ہے. غوث پاک، غریب نواز، بابا فرید، ان بزرگوں کے، نظام الدین اولیاء، ان کے مزارات پہ جانا، عبداللہ شاہ غازی، لال شہباز قلندر، یہ برکت کے مقام پہ جانا ہے. دنیاوی اہمیت کی حامل جگہ ہے وہ، اس میں نہریں بہت ہیں اور پھل فروٹ کے باغات وہاں پر بہت زیادہ ہیں. تو الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. اب فرمایا لنوریہ من آیاتنا، ہم نے محبوب کو جو معراج کرائی تم کیا سمجھتے ہو؟ کوئی کہے کہ معاذ اللہ تفریح کرائی، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں. بے فائدہ معراج نہیں ہے، نشانیاں دکھائی اللہ نے، آسمانوں کو دکھایا، فرشتوں کو دکھایا، سدرۃ المنتہا کو دکھایا، بیت المامور کو دکھایا، دوزخ کو دکھایا، جنت کو دکھایا. گفتگو کو یہیں پہ روک کے یہ بھی کہہ دوں، سب دکھانے کے بعد کہا محبوب جس نے سب بنایا ہے اس کو بھی تو دیکھ لو. اللہ اکبر، تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے دکھایا. لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں انہیں اپنی نشانیاں. انہ ہو سمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. کون وہ سننے والا دیکھنے والا؟ مفسرین فرماتے اللہ کی ذات بھی ہو سکتی ہے اور حضور کی بھی. اللہ بھی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. جو معراج پہ اعتراضات کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے. جو معراج پہ اعتراضات کرتے ہیں پیارے مصطفیٰ انہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور انہیں سن بھی رہے ہیں. اچھا اب آئیے، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب آسمانوں پر جانا محال ہے، ناممکن ہے، جسم ثقیل ہوتا ہے، حضور کیسے گئے ہوں گے؟ آسمان کو توڑا نہیں جا سکتا، چیرا نہیں جا سکتا، اس میں سوراخ نہیں کیا جا سکتا، کیسے گئے اور کیسے واپس آئے؟ آئیے ان کے جواب دیتا ہوں میں. ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ سب سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ، زمین پر آنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کہاں پر رہتے تھے؟ جنت میں رہتے تھے. اچھا، حضرت آدم تو نبی ہیں، حضرت حوا تو نبی نہیں، جنت میں رہتے تھے. اللہ کا حکم ہوا زمین پہ جاؤ، دونوں زمین پر آ گئے. آسمان میں سوراخ ہوا، کرہ ناری نے نقصان پہنچایا، آسمان میں کوئی ٹوٹ پوٹ ہوئی. جب حضرت آدم اپنے جسم کے ساتھ جنت سے زمین پر آ سکتے ہیں، کوئی شے رکاوٹ نہ بنے، تو رسول اعظم بدرجہ اولا زمین سے جنت میں جا سکتے ہیں. جب ان کے لیے کوئی شے رکاوٹ نہیں ہے، تو میرے آقا کے لیے بھی کوئی شے رکاوٹ نہیں ہو سکتی. اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے فرمایا، یاد کرو کتاب میں ادریس کو، بے شک وہ سچے نبی ہیں، ہم نے ان کو جنت میں بلند کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، بے شک انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے آپ کو اپنی طرف بلا لیا، وہ غالب حکمت والا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم ناس کے ساتھ، ادریس علیہ السلام جنت میں جائیں، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر جائیں، کوئی شے رکاوٹ نہ بنے، تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی کوئی شے رکاوٹ نہیں بن سکتی. اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں راستے میں کرہ ناری آتا ہے، آنکھ کا بہت بڑا حصہ آتا ہے، اس میں سے حضور کیسے گئے ہوں گے؟ اس کو گلو گلزار کرنا یہ ناممکن ہے. اس پر میں، میری گفتگو ہے یہ 40 صفحات، ابھی تو اس طرف میں آیا ہی نہیں، پہلے اس کو تو ختم کروں پھر اس طرف آؤں، تفصیل گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی کل رات میں، یہ سارے سوالات کے جوابات دوں گا. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں راستے میں کرہ ناری آتا ہے، اس میں سے حضور گئے اور آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ گلو گلزار کیسے ہو گیا؟ آنکھ کو گلزار کرنا، آنکھ کو ٹھنڈا کرنا، یہ ناممکن سی بات ہے. میں کہتا ہوں آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پہ غور کرو. نمرود نے حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ روشن کی. کسی انسان کو جلانے کے لیے مورخین کہتے ہیں اتنی بڑی آگ کبھی نہیں لگائی گئی. اس کی روشنی اتنی اوپر تھی، اس کی فلیم، اس کی آنچ آسمان پہ جو پرندہ اڑتا اس کو جلا دیتی. اب اس کے قریب جائیں کیسے؟ شیطان آ گیا، نمرود کو مشورہ دیا، میں نے دوزخ پر منجنیق بنی دیکھی ہے، غلیل نما ایک چیز ایسے بناؤ، اس میں ابراہیم کو بٹھاؤ، جھولا دو اور پھر پھینک دو آگ میں. بالکل ساری چیز تیار ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا، آگ میں پھینکنے والے ہیں ہورے، پرندے، فرشتے، دیگر مخلوق، اللہ کی بارگاہ میں احوزاری کرنے لگ گئے. مولا اس زمین پر تیرا نام لینے والا ایک ابراہیمی تو ہے، مولا اگر ابراہیم کو کچھ ہو گیا، مولا پھر زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. رب نے فرمایا سب خاموش ہو جاؤ، میرے ابراہیم کو کچھ نہیں ہوگا. ادھر جھولا دے کر آگ میں پھینک دیا گیا، مولا ابراہیم آگ میں جا رہا ہے، اور مولا تو فرماتا ابراہیم کو کچھ نہیں ہوگا، فرمایا کچھ نہیں ہوگا. کیوں مولا؟ کا اس لیے کہ میں نے ابراہیم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھا ہوا. حضرت ابراہیم آگ میں آئے، قلنا ہم نے کہا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ حضرت ابراہیم پہ گلو گلزار بن جا. تو جب حضرت ابراہیم نور مصطفیٰ کی وجہ سے نار نمرود کو گلو گلزار بنا سکتے ہیں، تو وجود مصطفیٰ کرہ ناری کو بدرجہ اولا گلو گلزار بنا سکتا ہے. دوسری بات میں تمہیں بتاؤں، دیکھو آج کل بلٹ پروف جیکٹس آ گئی اور بڑی مہنگی جیکٹس ہیں، 9 mm کی گولی اثر نہ کرے تو وہ جیکٹس الگ ہے، کلاشن کوف کی گولی اثر نہ کرے تو وہ جیکٹس الگ ہے. جیکٹ کیا ہے؟ میں نے اس کو باہر کی دنیا میں دیکھا ہے، جیکٹ اور اس میں ایک لوہے کا پیس، اس طرح کی ایک پلیٹ لگتی ہے، اس جیکٹ کے اندر لگانی پڑتی ہے، اس طرف اور پیچھے کی طرف، جب آپ فائر کرتے ہیں تو اس پہ لگتی تو ہے، وہ چوٹ بھی کھاتا ہے لیکن وہ جسم کو نقصان نہیں دیتی. اچھا یہ گولی بھی آنکھ کی ایک شکل ہے، یہ بڑی تیزی اور بڑی برق رفتاری سے یہ سفر کرتی ہے. یہ گولی کے اندر جو آنکھ ہے وہ بہت تیز ہے. آپ نے ایسی چیز بنا لی کہ اس چیز کو آپ روک دیں ایک بار. دوسری آپ یہ کمانڈوز، جو کمانڈوز ہیں آپ نیٹ پہ سرچ کیجئے گا، ان کی جیکٹس اگر آپ دیکھیں، میں نے ایک بار دیکھی تھی وہ کوئٹہ کے اندر اور بہت مہنگی تھی، وہ پوری جیکٹ آگ میں ڈال دیں نہیں جلے گی. ایسے لباس بن گئے. یہ جو آپ کی اصلے کی نمائش ہوتی ہے اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. کہ اگر کبھی اگر آپ دیکھیں کہ ہم پاکستان کو جو ہم لوگ برا بلا کہتے ہیں، بعض لوگ وہ جا کے دیکھیں کہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ایسی چیزیں بنا دی، ایسی پینٹ جینس نما ایسی پینٹ بنا دی ہے. اگر آپ بائک پر ہیں اور سلپ ہو گئی بائک، آپ کے جسم کو کچھ نہیں ہوگا، ساری چیز وہ پینٹ برداشت کرے گی. اسی طرح جیکٹس ہیں آگ میں ڈال دیں، ایسے لباس ہیں آگ میں ڈال دیں نہیں جلیں گے. تو یہ بلٹ پروف جیکٹ یا یہ آپ نے آنکھ سے بچنے والا لباس پہنا اور وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا، تو یاد رکھو تمہاری بلٹ پروف جیکٹ میں یہ اثر ہے. گولی کو برداشت کر لے، تمہارے یہ خاص کپڑے میں یہ اثر ہے. آنکھ کو برداشت کر لے، جس میں مصطفیٰ کے پسینے کا وہ اثر ہے کہ وہ قرۂ ناری کو گل و گلزار بنا دے، اور جس میں مصطفیٰ کی نسبت کسی کی نسبت اگر اس طرف ہو جائے تو وہ اس کو بھی آنکھ سے بچا لے. حضرت انس نے حضور کی دعوت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام موجود ہیں، دسترخوان بچھا دیا گیا، دسترخوان میلا تھا، صحابہ کرام اب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. حضور کی دعوت کی اور دسترخوان میلا، دعوت ہو گئی، دعوت چل رہی ہے. حضرت انس نے محسوس کر لیا، دسترخوان اٹھایا، تندور جل رہا تھا جس میں روٹیاں پکتی ہیں، ڈال دیا. صحابہ کرام حیران، وہ یا سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو مال کو ضائع کرنے والی بات ہوئی. تھوڑی دیر بعد نکال لیا، دیکھا کہ میل سب جل گیا، دسترخوان بالکل کلین صاف بچھا دیا گیا. دعوت ختم ہوئی، حضور تشریف لے گئے. صحابہ کرام نے حضرت انس سے پوچھا کیا بات ہے، آنکھ تو کپڑے کو جلا دیتی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ آگ نے میل تو سب جلایا کپڑے کو نہیں جلایا، کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایک مرتبہ حضور نے اس دسترخوان سے اپنے ہاتھ پہنچ لیے تھے، تو حضور کے ہاتھ لگ گئے دسترخوان سے تو دسترخوان نہیں جلا. حضرت عائشہ روٹیاں لگا رہی ہیں تندور میں، حضور تشریف لائے، فرمایا عائشہ ایک روٹی میں بھی لگاؤں؟ جی میرے آقا لگائیے. حضور نے روٹی لی، اپنے مبارک ہاتھوں سے اندر لگائی تندور میں. حضرت عائشہ فرماتی ہے ساری روٹیاں پک گئیں، وہ روٹی گیلی کی گیلی رہی کہ جسے حضور نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. اللہ اکبر، کپڑے کی نسبت حضور سے ہو جائے، اسے آگ نہیں جلائے. تو جس میں مصطفیٰ میں طاقت، یہ آنکھ کے اندر طاقت اور قوت ہے جس میں مصطفیٰ کو جلا دے. آپ نے یہ جو کرتب دکھاتے ہیں آنکھ کا، آپ نے ان کو نہیں دیکھا؟ یہ ایسا لباس پہنتے پھر آنکھ لگاتے ہیں اور پھر چھلانگ لگاتے ہیں آنکھ کے اندر یا پانی کے اندر، ان کے جسم کو نقصان نہیں پہنچاتی. تم نے معاذ اللہ نبی کے مرتبے کو اتنا کمزور سمجھ لیا، اتنا تم نیچے لے آئے کہ نبی پر آنکھ اثر کر جائے. ارے پیارے مصطفیٰ نے تو ہم سب کو آنکھ سے بچانا ہے، اے حضور کے جسم پر آنکھ اثر کر جائے، تمہاری عقلوں کا ماتم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے. اچھا اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں، آخری بات کروں، وقت پورا ہو گیا، کہ صاحب راستے میں خلا ہے، انسان زندہ رہنے کے لیے سانس کا محتاج ہوتا ہے، اس خلا کے حصے میں تو ہوا نہیں، اس میں سے حضور کیسے گزرے ہوں گے؟ میں بے وقوفوں سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ ذرا، اب تو بہت آسان ہو گیا یار، انٹرنیٹ کھولو، گوگل کھولو، مجھے بتاؤ، 9 مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، کہاں سے سانس لیتا ہے؟ مجھے بتاؤ کیسے سانس لیتا ہے وہ بچہ؟ ماں کے پیٹ میں ہے، ہمارا تمہارا بچہ بیویوں کے پیٹ میں ہے، بغیر سانس کے وہ زندہ ہے؟ پیارے مصطفیٰ خلا سے گزر جائیں تو حضور کریم علیہ السلام کے لیے کون سی مشکل بات اور کون سے اعتراض کی بات ہے؟ اللہ اکبر، آپ نے دیکھا یہ جو غوطہ خور ہوتے ہیں، جو پانی میں چھلانگ لگاتے ہیں، یہ لوگ بھی سانس روکتے ہیں یا نہیں؟ سانس روک کر کے یہ ہیروں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں اور ہیرے نکال کر کے لاتے ہیں سانس روک کے. حضور کریم علیہ السلام کا سفر ہے، اور اس سفر میں حضور نے اپنے رب کو دیکھنا ہے، اپنے رب کا دیدار کرنا ہے. حضور کریم علیہ السلام اس حصے سے نکل گئے، تو اس میں تم کو اعتراض کرنے والی کون سی بات ہے؟ تو رب نے فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. ایک آخری بات ہے کہ تھوڑے سے وقت میں گئے اور آئے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ہضم نہیں ہوتا نا لوگوں کو یہ ساری چیزیں، اسی کو ہضم نہیں ہوں گی جس کے دل میں منافقت ہوگی. الحمدللہ ہم سنیوں کو ہضم ہوتی ہے، اور کہہ دوں بات، یہ بات اسی کو ہضم ہوگی جس کو حلوہ ہضم ہوتا ہو. جن کو حلوہ ہضم نہیں ہوتا یہ بات بھی ہضم نہیں ہوگی، یہ بھی ذہن میں رکھ لو. اللہ اکبر، اب سنو، تھوڑے سے وقت میں گئے اور آئے، یہ تو ناممکن ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ، تمہارا وزیر اعظم کل پرسو کراچی میں، صدر وزیر اعظم جب کراچی کے دورے پر آتے ہیں ٹریفک روک دی جاتی ہے یا نہیں؟ بولو، ہم اور آپ روڈ پہ جا سکتے ہیں؟ روک دی جاتی ہے، ٹریفک رک گئی. اور آپ نے دیکھا گزشتہ تین دنوں کے اندر جو حالات و واقعات ہوئے وہ آپ کے سامنے، ہمارا وہ چوہے کی شکل والا وزیر اعلی اور گونگا گورنر، کہ اتنے لوگ مر گئے، کوئی تس سے مس ہونے کے لیے تیار ہی نہیں، استعفی دینے کے لیے تیار ہی نہیں. صاحب اتنے لوگ، تم وزیر اعلی، تم گورنر ہو، تم نظام سنبھالنے والے، تمہاری ناک کے نیچے اتنے لوگ مر گئے اور تم میں سے کوئی استعفی نہیں دے رہا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تمہارا وزیر اعلی 44 موبائل لے کے گھوم رہا ہے اپنی حفاظت کے لیے. یہ عوام کی حفاظت کون کرے؟ میں نے گزشتہ نشست میں کہا تھا نا، جب تک جنرل راحیل ہے پاکستان انشاءاللہ ترقی کر جائے گا. نہ یہ سب کے سب لوگ تو پاکستان کو بیچ کھائیں، پاکستان کا بیڑا غرق کر دیں. تو جب تمہارا وزیر اعظم اور صدر آتا ہے ٹریفک روک دی جاتی ہے، جب چلے جاتے ہیں تو بحال ہو جاتی ہے. کائنات کے سردار ہیں میرے آقا، رب نے بلایا ہے. ہو سکتا ہے رب کا حکم ہو چاند ٹھہر جاؤ، سورج ٹھہر جاؤ، ستاروں رک جاؤ، دریا سمندر سب رک جاؤ، میں نے محبوب کو بلایا ہے. حضور گئے، ساری چیزیں ٹھہری ہوئی، حضور واپس آئے، رب نے فرمایا جیسے جاری ہوتے تھے سب جاری ہو جاؤ. تم صدر اور وزیر اعظم کے لیے ٹریفک روک دو، رب پیارے مصطفیٰ کے لیے چاند اور سورج کی گردش روک دے، تو یہ رب کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ اللہ اکبر. اور پھر یاد رکھو، سارے لوگوں کی ارواح کو ملک الموت قبض کرتے ہیں. ملک الموت تھوڑی دیر میں سب لوگوں کی ارواح قبض کر کے واپس اپنے ٹھکانے پہ، اپنے مقام پر جا سکتے ہیں. تو آمنہ کے لال بھی تھوڑے سے وقت میں معراج کر کے واپس آ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم حضور کی محبت صحیح معنوں میں ہمارے قلوب میں پیدا فرمائے، اور ہمارے پیارے ملک بالخصوص ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.